السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ میں میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں ہفتے بھر کے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
ترک صدر کی قائد انقلاب اسلامی سے ملاقات. مغربی ملکوں کی عائد کردہ پابندیوں پر صدر کا رد عمل. پاکستان پر ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے پر امریکی دباؤ. امریکہ کا فوجی بجٹ. چودہ فروری کا فتنہ اور اس کی حقیقت.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسلامی ملکوں کے درمیان تعاون اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ اتحاد مؤثر اور معاون ثابت ہو سکتا ہے عالمی سطح پر. آپ نے یہ بات ترک صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی. ترکی کے صدر کی قائد انقلاب اسلامی کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
قائد انقلاب اسلامی نے منگل کے روز ملاقات کے لیے آنے والے ترکی کے صدر عبداللہ گل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کو عالم اسلام میں خاص مقام حاصل ہے اور ماضی کی نسبت اس میں کافی بہتری آئی ہے. آپ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ مغرب کے مقابلے میں ترکی کی خود مختار پالیسیوں، صہیونی حکومت سے دوری اور فلسطینی عوام کی حمایت کے اعلان کی وجہ سے عالم اسلام میں ترکی کا وقار بلند ہوا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران اور ترکی عالم اسلام کے دو طاقتور اور بااثر ممالک ہیں، اور تسلط پسند طاقتوں کے مقابلے میں ان کی استقامت دونوں ملکوں کے عوام کے ساتھ ساتھ پورے مشرق وسطی اور عالم اسلام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. بیرونی طاقتوں سے وابستہ خطے کی آمرانہ حکومتوں نے مسلمان قوموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں. ایسے حالات میں مسلم اقوام اور اسلامی حکومتیں باہمی اتحاد اور یکجہتی میں اضافہ کر کے نہ صرف تسلط پسند عالمی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں بلکہ ان کی سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے خطے سے ان کے انخلاء کا راستہ بھی ہموار کر سکتی ہیں. اسی تناظر میں مصر کے مسلمانوں کی تحریک انتہائی سبق آموز ہے. مصری عوام نے باہمی اتحاد و جہتی کے ذریعے 30 سال سے ملک و ملت کی تحقیر کرنے والے ڈکٹیٹر حسنی مبارک سے مستند اقتدار چھین کر اپنے مستقبل کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے الفاظ میں، جب بھی عوام میدان میں اتر آئے تو معاملات بالکل بدل جاتے ہیں اور رائج سیاسی اور فوجی حربے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران اور ترکی اپنے مشترکہ مفادات اور عراق، افغانستان، لبنان اور فلسطین جیسے معاملات اور مصر سمیت مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے عوامی تحریکوں کے بارے میں یکساں نظریات کے حامل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مثبت اور تعمیری تعاون کر رہے ہیں. ایران اور ترکی کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون جہاں عالم اسلام کے مفاد میں ہے، وہیں یہ تعاون علاقے کے دیگر ملکوں کے لیے ایک مثال بھی بن سکتا ہے. اسلامی ممالک بے پناہ توانائیوں اور گنجائش کے حامل ہیں اور وہ باہمی تعاون اور اتحاد کو مضبوط بنا کر دشمنان اسلام کے مقاصد کو ناکام بنانے کے ساتھ ایک مؤثر طاقت کی حیثیت سے عالمی تبدیلیوں میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلم اقوام اور اسلامی ممالک علاقائی اور عالمی معاملات پر مشترکہ موقف اپنا کر عالم اسلام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے باہمی اقتصادی اور سیاسی تعاون میں اضافہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے بھی فرمایا ہے کہ یہ تعاون انتہائی ٹھوس اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے.
ناظرین، صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا ہے کہ بعض مغربی ممالک اور امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں کا ایران کی معیشت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں ایران کی معیشت میں بہتری آئی ہے اور ایران مختلف شعبوں میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب یہ تصور دم توڑ چکا ہے کہ ایران کو دباؤ کے ذریعے جھکایا جا سکتا ہے۔ صدر کے اس انٹرویو کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے بدھ کے روز قومی ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی پابندیوں اور ایران کے ساتھ گروپ 5+1 کے مذاکرات جیسے موضوعات کے بارے میں مختلف سوالات کے جواب دیے۔ ڈاکٹر احمد نژاد نے ایرانی معیشت پر پابندیوں کے اثرات کے بارے میں کہا کہ یہ پابندیاں نہ صرف یہ کہ ایران کی اقتصادی سرگرمیوں میں کمی کا باعث نہیں بنی ہے، بلکہ ان کے نتیجے میں ایران کی معاشی ترقی میں بہتری آئی ہے۔ مسلسل اقتصادی ترقی، معاشی استحکام، ایران کے اسٹاک ایکسچینج کا سرگرم رہنا، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ اور ترقیاتی سرگرمیوں میں تیزی جیسے معاملات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران اقتصادی میدان میں مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ دریاسنا ایران میں سبسڈی سے متعلق نیا نظام متعارف کرائے جانے کے نتیجے میں عوام کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ توانائی کی بھی بہت زیادہ بچت ہو رہی ہے۔ اس وقت ایران میں پہلے کی نسبت 10% تک بجلی کی بچت ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حالیہ 2 مہینوں کے دوران پیٹرول کی روزانہ کی کھپت اوسطاً 51 ملین لیٹر رہی ہے، جبکہ گزشتہ برس اسی مدت کے دوران روزانہ تقریباً 65 ملین لیٹر پیٹرول استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ تقریباً 3 ارب ڈالر مالیت کے ایندھن کی اسمگلنگ کی بھی روک تھام ہوئی ہے۔ اب ایران اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے بعد زائد پیٹرول دوسرے ملکوں کو برآمد کرے۔ معیشت سمیت مختلف میدانوں میں ملت ایران کی تیز رفتار ترقی ایران کے قومی استحکام کی علامت ہے کہ جو ایک اجتماعی اقدام کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملت ایران اپنے قومی استحکام کی بدولت ہی دشمنوں کی سازشوں اور پابندیوں کا مقابلہ کر رہی ہے اور ایٹمی حقوق سمیت اپنے تمام حقوق کا دفاع کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ صدر مملکت کا ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے پر زور دینا اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ مذاکرات باہمی احترام کی بنیاد پر ہونے چاہیے، اور صرف اسی صورت میں ایران تمام میدانوں میں گفتگو اور تعاون کرنے پر آمادہ ہے، جبکہ یورپی حکومتیں ملت ایران پر اپنے ناجائز مطالبات مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنوری کے مہینے میں ترکی کے شہر استانبول میں ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہونے والے جامع مذاکرات میں ایرانی حکام نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے والے فریق مشترکہ نکات کی بنیاد پر آئندہ ہونے والے مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ اب یہ تصور دم توڑ چکا ہے کہ ایران کو دباؤ اور دھمکی کے ذریعے دنیا میں الگ تھلگ کیا جا سکتا ہے۔ بنابراہ اب فریق مقابل کے پاس صرف ایران کے ساتھ مذاکرات اور باہمی تعاون کا آپشن ہی باقی رہ گیا ہے، اور اگر وہ انصاف اور قانون کی پابندی اور باہمی احترام کے لیے پرعزم ہو تو ایران بھی مذاکرات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
ناظرین، پاکستان میں گرفتار امریکی سفارتخانے کے اہلکار، کونسلیٹ کے اہلکار ریمنڈ ڈیوس کے معاملے نے نیا رخ اختیار کیا ہے، اور اب لاہور کی ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب کو حکم دیا ہے کہ وہ تیسرے پاکستانی کو کچل کر ہلاک کرنے والی امریکن کونسلیٹ کی گاڑی کو اپنی تحویل ملے اور اس بات کی تحقیقات کرے کہ اس شخص کو کس طرح سے ہلاک کیا گیا ہے۔ پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار آصف علی بھٹی ریمنڈ ڈیوس کیس کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں،
دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے پوری کوشش کی ہے ابھی تک، اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی جان کیری بھی پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی، اور پھر براہ راست امریکن صدر نے بھی ایک خطاب میں پاکستان کو زبردست قسم کا پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان وائلیٹ کر رہا ہے، اور جو ویانا کنونشن جس کے اوپر پاکستان نے سگنیچر کیے ہوئے ہیں، پاکستان سگنیٹری ہے اس کا، اس پر بھی عمل درآمد نہیں کر رہا ہے، تو ایک دھمکانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو حقیقت احوال ہے وہ یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے جو اب تک انفارمیشن ہمیں ملی ہے اور ہمارے ذرائع نے جو ہمیں تصدیق کی ہے، اس میں اس کے پاس سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ کوئی یہاں پر پاکستان کے اندر سفیر کے طور پہ آیا تھا، اور نہ ہی اس بات کے ثبوت ملے ہیں کہ اس شخص کے پاس کوئی اس شخص کو کوئی امینٹی حاصل ہے.
لیکن دوسری طرف پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بھی شدید دباؤ میں ہے, اور ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا جب جان کیری پاکستان کے دورے پر آئے تھے کہ کچھ ایسے ڈاکومنٹس پیش کر دیے جائیں, اور اس میں پاکستان کے دو طاقتور وزیر جو ہیں وہ انوالو ہیں سارے معاملے کے اندر, اور وہ انہوں نے یہ ساری جو ہے تیاری کر لی تھی کہ وہ اگلے دن عدالت کے اندر یعنی کہ جو کل سماعت ہوئی ہے اس میں جا کر کے ایک ڈاکومنٹ پیش کر دیں گے, اور وہ ڈاکومنٹ ہے وہ وزارت خارجہ کی طرف سے وزارت قانون کو ایک روز پہلے بھجوا دیا گیا تھا. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے اس وقت جب شاہ محمود قریشی نے عید میلاد النبی کے روز یعنی کہ سیم ڈے سامنے آ کر کے اس زبردست قسم کا پریشرائز کر دیا حکومت کو, اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا, اور یہ دھمکی دی کہ اگر حکومت نے کوئی بھی وہاں پر چیز پریزنٹ کی, کیونکہ ان کو یہ اطلاع موجود ہے کہ حکومت کے جو کچھ لوگ ہیں وہ امریکہ کے پریشر میں آ کے وہ اب اس سارے معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے سالو کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے. حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو متاثرین ہیں جن کے بندے مرے ہیں ان کو کچھ پیسے ویسے کمپنسیشن دے کے دیت اور قصاص کے تحت جو ہے وہ جو پاکستان کے پینل کوڈ کے مطابق ایک طریقہ ہو سکتا ہے معافی کا, تو اس میں آ کر کے وہ کہیں معافی نامہ کوئی لے لیں, اور ریمن ڈیویس کا جو معافی نامہ ہے وہ پھر کورٹ میں پیش کر دیا جائے اور جان بخشی اس کی ہو سکے. لیکن اس سارے معاملے کے اندر ابھی تک حکومت کے پاس ہاتھ حکومت کے خالی ہیں, حکومت نے صرف ساری باتیں جو ہیں وہ عدالت پر چھوڑ رکھی ہیں, اور ہر ملاقات کے بعد ایک ہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عدالت فیصلہ کرے گی, یعنی کوئی اپنی تھاٹ نہیں ہے, اور جو حکومت چاہ رہی تھی کرنا اور وزیر خارجہ کو بھی جس وجہ سے ہٹایا گیا وہ حکومت ابھی تک نہیں کر سکی ہے. سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو کہ اس ملک کی سوورینٹی کی بات کرتی ہے, اس ملک کے سٹیٹس کی بات کرتی ہے, اس ملک کے انڈیپینڈنس کی بات کرتی ہے, اسی ملک کے حکمرانوں کو نہیں پتا کہ کوئی شخص اس کے ملک میں کیسے ہے اور وہ کیا کرتا پھر رہا ہے. یہ کیس اگر سامنے نہ آتا تو میرے خیال میں کوئی بات اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہاں پہ کوئی غیر ملکی جدت کے پھر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی حکومت کے پاس انٹیمیشن آئی ہے وہ انکریکٹ تھی اور وہ سفارت کا نہیں تھا, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کیا مطلب ہے کہ وہ کس حیثیت سے پھر پاکستان میں آیا تھا. ڈیفینیٹلی وہ ایک اسپائی کی حیثیت سے آیا تھا, وہ ایک مخبر کی حیثیت سے آیا تھا, وہ ایک آپ کہہ لیں کہ کسی اور مشن پہ تھا جو کہ شاید لیگل سٹیٹس میں ایسا مشن وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جاسوس کی حیثیت سے پاکستان میں کام کر رہا تھا اور کسی اور مشن پہ تھا.
ناظرین, امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے فوجی بجٹ میں کمی کا منصوبہ پیش کیا ہے. 11 ستمبر 2001 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ایسی کوئی تجویز پیش کی گئی ہے. کیا فوجی بجٹ میں کمی کی یہ تجویز امریکی کانگریس سے منظوری حاصل کر سکے گی؟ ہمارے تجزیہ نگار نے اسی کا جائزہ لیا ہے.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے پیر کے روز ملک کا نیا بجٹ کانگریس میں منظوری کے لیے پیش کر دیا ہے, جس میں ملکی بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے سرکاری اخراجات میں بڑے پیمانے پر کٹوتی کی گئی ہے. اسی کے ساتھ ہی امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے بھی 11 ستمبر 2001 کے حملے کے بعد سے پہلی بار ملک کے دفاعی بجٹ میں کمی کی تجویز بھی پیش کی ہے. اس وقت امریکہ کی وفاقی حکومت کو $1,600,000,000,000 کے بجٹ خسارے کا سامنا ہے. پینٹاگون کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2010 میں امریکہ کے $708,000,000,000 کا سالانہ دفاعی بجٹ رواں سال کے دوران کم ہو کر $671,000,000,000 ہو گیا ہے, اور اگر جنگ عراق اور افغانستان کے لیے مختص کی جانے والی رقم کو نکال دیا جائے تو یہ بجٹ کوئی $553,000,000,000 تک گھٹ جائے گا, جو امریکی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے. امریکہ کے دفاعی بجٹ میں $113,000,000,000 کی رقم بھاری مقدار میں فوجی ساز و سامان کی تیاری کے لیے مختص کی گئی ہے, جن میں بغیر پائلٹ کے طیارے, جدید ترین لڑاکا بمبار طیارے, ہیلی کاپٹر, آبدوزیں, میزائل شکن نظام اور دوسرے فوجی ہتھیار شامل ہیں. علاوہ ازیں اس بجٹ میں ان امریکی فوجیوں کے لیے جو طویل عرصے تک عراق اور افغانستان کی جنگ میں شریک رہے ہیں بہت ساری مراعات مد نظر رکھی گئی ہیں. امریکی وزیر جنگ رابرٹ گیٹس نے January 2011 کے آغاز میں فوجی بجٹ میں آئندہ 5 برس کے دوران $78,000,000,000 کی کمی کی بات کہی تھی. اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ کم اہمیت کے حامل فوجی منصوبوں کے لیے مختص کی جانے والی رقم میں 100 ارب ڈالر کی رقم ان منصوبوں کو منتقل کر دی جائے گی جن کی اہمیت دفاعی لحاظ سے زیادہ ہے. ان منصوبوں میں امریکی میرین فوجیوں کے لیے تیز رفتار اور ترقی یافتہ بکسر بند گاڑی کی تیاری کا منصوبہ بھی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. پینٹاگون آئندہ 5 برس کے دوران بری فوج کے اہلکاروں کی تعداد میں 27,000 کی کمی بھی کرنا چاہتا ہے. اس منصوبے کے تحت میرین فوجیوں کی تعداد میں 20,000 اہلکاروں کی چھٹنی زیر غور ہے. رابرٹ گیٹس کا ارادہ ہے کہ پینٹاگون کے بجٹ میں اضافے کی شرح میں تدریجی طور پر ایسے کمی کی جائے کہ آئندہ 5 برس کے دوران یہ شرح 0 کے برابر ہو جائے. پینٹاگون کے مجوزہ فوجی بجٹ کو کانگریس سے بھی منظوری حاصل کرنا ہوگی. اسی حوالے سے امریکی امانی نمائندگان کی مسلح افواج کمیٹی کے چیئرمین ہاورڈ میک کون نے کہا ہے کہ وہ اس منصوبے کی مخالفت کریں گے. ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے اس رکن نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ جب تک امریکہ جنگ کی حالت میں ہے فوجی بجٹ میں کمی نہیں کی جانی چاہیے. دکھائی یہ دے رہا ہے کہ فوجی بجٹ میں کمی کے اس منصوبے کو کانگریس میں زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. ماضی میں بھی امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان نے ایسے فوجی منصوبے ختم کیے جانے کی سخت مخالفت کی تھی جن سے ان کے انتخابی حلقوں میں بہت سی ملازمتیں ختم ہونے کا اندیشہ تھا. لہذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ امریکی کانگریس میں فوجی بجٹ کی حمایت اور مخالفت میں زبردست بحث کی جائے گی جس سے ایوان کا ماحول شدید کشیدہ ہو جائے گا. یہاں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ امریکہ کی موجودہ اقتصادی صورتحال کے تناظر میں بڑے فوجی منصوبوں کی تکمیل کے لیے بجٹ کی فراہمی جاری رہنا ممکن نہیں دکھائی دیتا. اسی وجہ سے رابرٹ گیٹس بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہم فوجی منصوبوں پر عمل درآمد جاری رکھنے کے لیے دوسرے فوجی اخراجات میں کمی کی جائے یا پھر کم اہمیت کے فوجی منصوبوں کو فی الحال بند کر دیا جائے. اگرچہ یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ افغانستان سمیت دنیا کے دیگر خطوں میں امریکہ کی جنگ پسندانہ پالیسیوں اور عراق میں اس کی فوجی موجودگی کے پیش نظر واشنگٹن کے ایسے تمام اقدامات کے اخراجات کا بھاری بوجھ بھی امریکی ٹیکس دہندگان کو ہی برداشت کرنا پڑے گا.
اور ناظرین اب آتے ہیں ایک بار پھر ایران کی طرف. لاکھوں کی تعداد میں ایرانی شہریوں نے آج نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ملک بھر میں زبردست مظاہرے کیے اور یہ مظاہرے 14 فروری کو تہران میں شرپسند عناصر کی توڑ پھوڑ اور ان کے ملک دشمن اقدامات کے خلاف کیے گئے. مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ شرپسند عناصر اور ان کے سرپرستوں کو گرفتار کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. صورتحال یہ تھی کہ 14 فروری کو تہران کے ایک محدود علاقے میں بعض شرپسند عناصر نے توڑ پھوڑ کی اور ان کے حملے میں ایک بسیجی یا رضاکار فورس سے تعلق رکھنے والا ایک طالب علم شہید ہو گیا. لیکن مغربی ممالک نے اس کے برخلاف پروپیگنڈا کیا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ایران کی سیکورٹی فورسز کے مظاہرین پر حملے میں ایک مظاہرہ کرنے والا شخص شہید ہو گیا ہے. اس صورتحال سے یہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی جو کوششیں ہیں اس کے تناظر میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز سید نگار ساجد رضوی صاحب. ساجد رضوی صاحب میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج ملت ایران نے ملک بھر میں وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے اور 14 فروری کے جو واقعات ہیں اس میں ملوث افراد اور عناصر اور ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. مغربی ممالک جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے اور وہ اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کی حکومت نے مظاہروں کو روکنے کی کوشش کی اور یہ مظاہرے بظاہر مصری عوام کی حمایت میں کیے جا رہے تھے. تو اس صورتحال کے حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ حقیقت کیا تھی, یہ مظاہروں کے پس پردہ مقاصد کیا تھے اور ان مظاہروں کے جو اعلان کرنے والے تھے جن لوگوں نے اس کی کال دی تھی وہ کیا چاہتے تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ناظرین جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں گے اور کہ ملت ایران جو ہے اس نے مصر کا جو 18 روزہ انقلابی عمل تھا عوام سڑکوں پر تھے اس کی پل پل کی جو ہے وہ حمایت کی اور مظاہرے بھی ہوئے اس دوران اور سیاسی طور پر بھی حمایت کی گئی، عوامی سطح پر بھی اس کی حمایت کی گئی، اور میڈیا بھی اس کی بھرپور کوریج کر رہا تھا اور دے رہا تھا، اور اس میں جو ہے وہ حمایت کا پہلو بالکل نمایاں تھا. اور 22 بہمن یعنی 11 فروری کو جو جشن انقلاب کی 10 روزہ تقریبات ہوتی ہیں، اس دن جو پورے ایران میں جو ریلیاں نکالی گئیں، جلوس نکالے گئے جس میں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ شریک ہوتے ہیں، پچھلے 30-32 برسوں کے دوران یہ عمل جاری ہے خصوصاً دارالحکومت تہران میں، تو ان مظاہروں میں جہاں انقلاب کے حوالے سے جو نعرے لگ رہے تھے اس میں ساتھ ساتھ وہ نعرے بھی لگ رہے تھے جو مصری عوام اس دن قاہرہ کی سڑکوں پر لگا رہے تھے، انہی نعروں کی بازگشت یہاں بھی سنائی دے رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ حسنی مبارک کے خلاف جو ہیں وہ نعرے سنائی دیے، اس میں امریکہ کے خلاف نعرے سنائے دیے، مصری عوام کی حمایت میں نعرے لگائے گئے، اور گویا کہ 22 بہمن کے جو یا 11 فروری کے جو جلوس اور ریلیاں تھیں انہوں نے میں کہتا ہوں کہ عملی طور پر جو ہے مصری انقلاب کی حمایت کی جو ہے صورتحال اختیار کر لی تھی. اور اسی دن جو ہے حسنی مبارک کے جو ہے وہ اقتدار سے علیحدگی کا بھی اعلان ہوا، اور یہ مماثلت بھی دیکھنے میں آئی کہ جس دن اسلام انقلاب کامیابی سے امکنار ہوا اسی دن مصر سے جو ہے وہ امریکہ نواز پٹھو جو 30-32 برسوں سے وہاں قابض تھا اس کو بھاگنا پڑا، عوام کی طاقت اور اس کے سامنے نہ ٹھہرتے اس نے فرار اختیار کی. بہرحال
سید صاحب میں آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں یہاں پر، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایرانی عوام نے اور حکومت نے جس بھرپور طریقے سے مصری عوام کی انقلابی تحریک کی حمایت کا اعلان کیا، اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ 22 بہمن یا 11 فروری کے جلوسوں میں جلوس جو تھے وہ دراصل مصری عوام کی حمایت میں ایرانی قوم کے مظاہروں میں بدل چکے تھے، اور اسی دن یہ مماثلت بھی دیکھنے میں آئی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مصر میں حکومت کو جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور تقریباً مصری عوام کا ایک بہت بڑا مطالبہ جو تھا وہ پورا ہو چکا تھا. تو اب یہ عناصر جنہوں نے مصری بظاہر مصری عوام کی حمایت کے لبادے میں تہران میں مظاہروں کی کال دی تھی، ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟
جی میں اسی طرف آ رہا تھا، یعنی بھرپور طریقے سے حمایت کیے جانے کے بعد کسی کی طرف سے مصری عوام کی حمایت کی کال دینا خود معنی خیز تھا انتہائی، اور بہت ہی نپتلا اور جچتلا یہ اقدام تھا ان کی طرف سے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نتیجے میں جو پروپیگنڈا وہ کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کیا. یعنی ہیلری کلنٹن نے بھی ان کی حمایت میں بیان دیا، اوباما نے بھی بیان دیا، مغرب نواز دیگر حکومتوں اور خود مغربی ملکوں نے بھی جو ہے وہ یہ کہا کہ ایرانی حکومت کو جو ہے وہ اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ لوگ اگر مصری عوام کی حمایت میں مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مظاہرے کی اجازت دی جائے. اب اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ مغرب نواز جو میڈیا تھا اس نے یہی پروپیگنڈا کیا، ہم اخبار حتیٰ اپنے علاقے کے اخبارات میں بھی ہم نے دیکھا اور ویب سائٹ پر دیکھا کہ جو سرخیاں لگائی گئیں یا خبریں جو دی گئیں وہ یوں تھیں کہ مصری عوام کی حمایت میں نکلنے والے یا مصری عوام کی حمایت میں مظاہرے کی جو اپیل تھی اس کو ایرانی حکومت نے مسترد کر دیا اور جلوس پابندی لگا دی جلوسوں پر. تو یہاں سوال جیسے کہ آپ نے بھی کہا یہ مظاہرے کی کال دینے والے کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو پچھلے 1.5-2 سال سے مسلسل غزہ اور لبنان کی حمایت کرنے پر ایرانی حکومت کو، ایران کے نظام کو مورد تنقید قرار دیتے رہے ہیں، اور بار بار اپنے بیانات میں، اپنے نعروں میں، اپنے میگزین میں، اپنی ویب سائٹ پر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا غزہ سے کیا تعلق، ہمارا لبنانی عوام سے کیا تعلق، ہم کون ہوتے ہیں ان کی حمایت کرنے والے یا ان کی حمایت کا میں بیان دینے والے. اور آج یہی عناصر جو ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے مصری عوام کی حمایت میں جلوس نکالنا چاہتے ہیں. ہدف یہ تھا کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور اپنے وہی نعرے، پرانے نعرے دہرائیں اور توڑ پھوڑ کریں، آگ لگائیں، کیونکہ بنیادی طور پر ان کا ہدف جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنی اس شکست کا بدلہ لیں کہ جو پچھلے انتخابات میں انہیں بری طرح نصیب ہوئی تھی. اور یہ شکست جو ہے ان عناصر کو جن کے نام یہاں باقاعدہ لیے آتے ہیں، میں بھی اب اس میں مذائقہ نہیں کروں گا، ان کے نام کروبی، مہدی کروبی اور میر حسین موسوی. مہدی کروبی سابق اسپیکر رہے ہیں پارلیمنٹ کے، اور میر حسین موسوی جو ہیں وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور یہ دونوں جو ہے صدارتی انتخابات میں جو ہے کھڑے ہوئے تھے، اور ڈاکٹر احمدی نژاد کے مقابلے میں ان کو بری طریقے سے جو ہے شکست ہوئی. اور دنیا جانتی ہے کہ اس تمام عالمی میڈیا، اینٹی ایران میڈیا یا انقلاب کے مخالفین جو تھے، معاندین جو تھے، وہ ان کے ساتھ ساتھ ہو چکے تھے، ان کی بھرپور طریقے سے حمایت کر رہے تھے. پورا مغربی میڈیا جو ہے ان کی فارسی نشریات یا جو متعلقہ زبانوں میں پروگرام ان کے ہوتے ہیں، مسلسل وہ لوگوں کو اکسا رہے تھے کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور ان کی میر حسین موسوی یا مہدی کروبی کی حمایت کر رہے تھے، اور آج بھی ان کی حمایت کی جا رہی ہے. تو ہدف یہ تھا کہ ایک دفعہ ان کو سڑکوں پر آنے کا موقع ملے اس بہانے، اور اگر اجازت نہ دی جائے تو یہ کہا جا سکے کہ مصری عوام کی حمایت میں جو ہے وہ جلوس نکالنا چاہتے تھے اور اس کی ان کو اجازت نہیں دی گئی. حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بار بار یہ کہتے رہے کہ ہمارا لبنان سے، فلسطین سے اور غزہ والوں سے کوئی تعلق اور ربط نہیں ہے.
اچھا سعید رضوی صاحب، 14 فروری کا جو واقعہ ہے اس کی جو میں کچھ اور باتیں ہیں وہ اس پہ بات میں بحث کریں گے، لیکن مجھے یہاں پر جو تہران کے پولیس چیف ہیں جنرل رادان صاحب، ان کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 14 فروری کے واقعے کے اندر جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو توڑ پھوڑ میں ملوث عناصر تھے، ان کو جب گرفتار کیا گیا ہے تو انہوں نے اس بات کا کھل کر اعتراف کیا ہے کہ وہ امریکہ کی سرپرستی میں چلنے والے دہشت گرد گروپ ایم کیو سے تعلق رکھتے ہیں. تو اگر اس ایم کیو کے تعلق سے اور اس تحریک کو دیکھا جائے تو آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟
جی بالکل، یہ بات مسلمہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال کے دوران جو انتخابات کے بعد بھی جو سڑکوں پر توڑ پھوڑ ہوئی، جگہ جگہ آگے لگائی گئیں اور مختلف سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اس میں بھی جو لوگ پکڑے گئے تھے اس میں کچھ وہ عناصر تھے جو فریب خوردہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کو، لیکن جو اصل ان کے کرتا دھرتا تھے ان کے تانے بانے جو ہیں برطانوی سفارت خانے سے بھی ملے، ان کے تانے بانے جو ہیں وہ امریکہ سے بھی ملے، اور جو سلطنت طلب ہیں یا جنہیں ایران میں سلطنت طلب کہا جاتا ہے، شاہ کی حامی یا شاہی نظام کے حامی مختلف تنظیموں اور انجمنیں جو امریکہ کے سرپرستی میں پچھلے 30-32 برسوں سے وہاں پر فعال ہیں اور سرگرم ہیں، ان سے ان لوگوں کے تعلقات جڑے ہوئے تھے اور بعض تو ان انجمنوں کے اور تنظیموں کے فعال اراکین بھی تھے. اور ایم کے او یا مجاہدین خلق، جسے ایران میں منافقین خلق کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلامی انقلاب کے اوائل سے لے کر 8 سالہ جنگ کے دوران انتہائی دشمن کے جو ہے وہ قریبی ساتھی رہے، اور انہوں نے بم دھماکے کیے، اسلامی جمہوریہ ایران کی پوری کیبنٹ کو انہوں نے اڑایا، وزیر اعظم اور ریاست صدر مملکت کو جو ہے دھماکے میں شہید کیا، اور نہ صرف سرکاری عہدیداروں کو بلکہ عوامی مقامات پر بھی، ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اسٹیشنوں پر، ہوٹلوں میں، مسافر خانوں میں اور گھروں میں، دکانوں میں انہوں نے بموں کے دھماکے کیے، سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے دہشت گردی کے ذریعے جو ہے وہ شہید کیا، اور آج تک ان کی مغرب جو ہے وہ پشت پناہی کرتا رہا ہے. ان کے دفاتر جو امریکہ میں بھی کھلے ہوئے ہیں، ان کے فرانس میں بھی ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں
اور عراق میں،
اور اس کے بعد جو ہے بعد میں ان کو جو ہے وہ عراق میں باقاعدہ فوجی چھاونی جو ہے ان کو بنا کے دی گئی، ان کے پاس ان کو صدام کی جانب سے بکتر بند گاڑیاں سپلائی کی گئیں، ٹرک دیے گئے، ٹینک دیے گئے، اور ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے ان کو جو ہے مسلح کیا گیا ایران پر حملے کے لیے. لیکن بہرحال جو خدا کو منظور تھا وہ کچھ اور ہی تھا، اور جو نتیجہ سامنے آیا وہ اب سب کے سامنے ہے کہ خود صدام بھی جو ہے وہ اپنے ہی سرپرستوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور یہ مجاہدین خلق یا ایم کے او والے جو ہیں وہ اگرچہ امریکہ ان کو بھرپور طریقے سے آج بھی جو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو محفوظ راستہ دینا چاہتا ہے اور ان کو بچانا چاہتا ہے، آڑے وقتوں کے لیے اپنے کاموں کے لیے ان کو رکھنا چاہتا ہے، لیکن عراقی حکومت اور عوام جو ہیں بہرحال ان کا دباؤ اور فورس بہت زیادہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کے معاملے کو جو ہے ختم کیا جائے، ان کی چھاونی کو جو ہے وہ بند کیا جائے، لیکن ابھی تک یہ جو ہیں وہ امریکیوں کی حمایت میں عراق میں موجود ہیں.
اچھا سعید رضوی صاحب، ابھی 14 فروری کا جو واقعہ رونما ہوا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ 14 فروری کو بظاہر ان لوگوں نے یہ کہ مصری عوام کی حمایت میں کال دی، ٹھیک ہے، مظاہرہ کر رہا ایک جمہوریت کا ایک حصہ ہے، اور لیکن مظاہرہ کرنے کا میں یہ بات کہاں شامل ہے کہ آپ آ کر نجی املاک کو نقصان پہنچائیں، لوگوں کو مارے پیٹے، حتیٰ کہ یہ جو پولیس رپورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ رضاکار بسیجی سانے جالے جو شہید ہوئے ہیں وہ ان شرپسندوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے. اگر آپ پر امن مظاہرہ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ مصری عوام کی حمایت مظاہرہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو یہ اسلحہ آپ کس لیے لے کر آئے تھے اور اس اسلحے کے ذریعے آپ نے لوگوں کو کیا نام ہے نشانہ بنانے کے لیے لے کر آئے تھے، یہ کیا تھا؟ بہرحال جو بھی ہے، شہید سانے جالے کے حوالے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ مغربی میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اسی کے ذریعے سر ہمارے بعض علاقائی ممالک کے جو ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے بھی اسی کو کوٹ کرنا شروع کیا کہ شہید سانے جالے جو تھے وہ ان مظاہروں میں شریک تھے، یعنی اور پولیس کے تشدد اور سرکاری فورسز کی فائرنگ میں مارے گئے اور ان کا تعلق اہل سنت برادری سے تھا. تو اس حقیقت پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ شہید سانے جالے جو ہیں وہ کیا تھے اور کس طرح سے ان کی شہادت واقع ہوئی.
جی یہ بات میرے خیال میں سب پر آیا ہو چکی ہوگی، اسلامی جمہوریہ ایران کے میڈیا سے جو ان کی تدفین کی جو رپورٹس اور فلمیں نشر ہوئی ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، خود تہران میں اور ان کے آبائی شہر میں جس انداز میں ان کی تدفین عمل میں آئی اس سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس شہید کا تعلق جو ہے وہ کس گروپ سے تھا اور کس نظریے کا یہ حامل تھا. بے شک یہ اہل سنت تھا، نوجوان تھا، طالب علم تھا، اور رضاکار فورس بسیج کہ جسے سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلامی نظام کی حامی فورس تصور کی جاتی ہے اور عوامی سطح پر اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے حکم پر یہ فورس تشکیل پائی تھی، اور اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ 2 کروڑ نفوس پر مشتمل جو ہیں وہ لوگ اس فورس کے رکن بنیں گے، اور بڑی تعداد میں جو ہیں وہ اس کے اراکین موجود ہیں، تمام اداروں میں اس کے جو ہیں وہ حامی اور اراکین جو موجود ہیں. 8 سال کی جو جنگ تھی جو مغرب کے ایما پر لڑی گئی، صدام اس کا سامنے تھا بظاہر، وہ جنگ بھی انہی نوجوانوں نے اور انہی افراد نے لڑی کہ جس میں 14-15 سال سے لے کر 80-90 سال تک کا بوڑھا بھی جو ہے تنظیم کا جو ہے وہ رکن ہے، اور یہ سب کے سب اسلامی انقلاب اور نظام کے اور سسٹم کے جو ہے حامی متصور کیے جاتے ہیں. تو یہ فورس جو ہے اسلامی انقلاب کی حامی اور نظام کی حامی فورس ہے، اور شہید ثانی جالے جو تھا اب اس کا تعلق اسی فورس سے تھا، اگرچہ وہ اہل سنت ہے اور اہل سنت بھی جو ہیں رضاکار فورس بسیج کے بڑی تعداد میں جو ہے رکن ہے، جن علاقوں میں اہل سنت کی آبادی ہے وہاں اس کی برانچیں موجود ہیں فورس کی، اور اس میں اہل سنت رضاکار جو ہیں وہ سرگرم ہیں، فعال ہیں، اور اس کی تدفین جو ہوئی ہے تہران میں اور خود ان کے اپنے شہر میں پاوے میں، وہاں جلوس جنازہ کی جو فلمیں رپورٹس میرے خیال میں موجود ہوں گی اگر وہ دکھائی جائیں، تو اس سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شہید جو ہے سرکاری فورسز کی فائرنگ سے نہیں بلکہ ان حملہ آوروں کی یا وہ لوگ کہ جو مظاہرے کی شکل میں یا مظاہرے کی آڑ میں تہران میں توڑ پھوڑ کرنا چاہتے تھے، اور جس کے نتیجے میں تقریباً 9 پولیس والے زخمی بھی ہوئے، یہ اسی کا نتیجہ تھا.
اچھا، تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر اتنا ہی صورتحال جو ہے ان کو مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اب جو عوام کی طرف سے جو ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور آج جیسا کہ دیکھا کہ ایران کے عوام نے کس بھرپور طریقے سے نکل کر مظاہرے کیے اور ان شرپسند عناصر کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیغام جاتا ہے، اور جو مغربی ممالک جو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف ہمیشہ معاندنانہ پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، ان کو اب کیا سوچنا چاہیے اور کس طرح سے اپنے آپ کو اس مخمصے سے نجات دلانا چاہیے؟
دیکھیں، وہ مغربی ممالک کا جہاں تک تعلق ہے وہ پچھلے 30-32 برسوں سے اسلامی انقلاب سے جو ضربہ کھائے ہوئے ہیں، جو چوٹ کھائے ہوئے ہیں، اور اس ان کی جو پالیسیاں جو ہیں وہ ہر مقام پر اور ہر جگہ جو ہیں وہ انہیں فیل ہوتی نظر آتی ہیں، وہ تو کسی طور پر بھی جو ان سے توقع رکھنا کہ وہ اسلامی جمہوری ایران کے حوالے سے کوئی مثبت پالیسی اختیار کریں گے، کوئی نرم رویہ، کوئی لچک اختیار کریں گے، تو یہ بعید ہے. البتہ مجبور ہیں وہ ایسا کرنے پر، ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر مختلف قسم کی پابندیاں لگائی گئیں، مختلف قسم کی محرومیتیں ایران پر جو ہے مسلط کی گئیں، اس کے باوجود انہوں نے دیکھ لیا کہ ایرانی قوم، ایرانی حکومت، ایرانی سسٹم نظام جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور ڈٹا ہوا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. ترقی کی جو راہیں اسلامی جمہوریہ ایران نے پچھلے 20-25 برسوں میں سخت پابندیوں کے بعد طے کی ہیں، وہ شاید اگر ان ایران کی دوستی امریکہ، یورپ اور مغرب ممالک سے ہوتی تو اور اس انداز میں ہوتی کہ جیسا وہ لوگ چاہتے ہیں، تو شاید اتنی ترقی نہ کر سکتا. آج احمدی نژاد صاحب جو ہیں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آئندہ 10 سال میں اسلامی جمہوریہ ایران سے ایک خلاباز جو ہے وہ فضا میں بھیج دیا جائے گا. خلائی سسٹم جو ہے ایران کا، میزائلی سسٹم جو ہے وہ اتنی ترقی کر چکا ہے کہ خود مغرب والے جو ہیں وہ اس بات پر انگشت بندنا ہے، اور وہ حیران ہے کہ ان تمام تر پابندیوں کے بعد جو ہے ایرانی حکومت کس انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اصل دشمنی کی میں سمجھتا ہوں وجہ بھی یہی ہے. اور یہ جو آج کے مظاہرے دیکھے انہوں نے، اور وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے ایام ہو، یوم قدس ہو، ہفتہ وحدت کے مبارک ایام چل رہے ہیں، یہ ایام ہو، اس میں جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہ گویا کہ ایک طریقے کا ریفرنڈم ہوتے ہیں، اور ایرانی عوام کی ان میں بھرپور شراکت ہوتی ہے، بھرپور مشارکت ہوتی ہے، اور اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ایران کے اور اسلامی نظام کے حامی ہیں اور کون لوگ ہیں جو مخالف ہیں، اور وہ کتنی تعداد میں اور ان کو کن کی سپورٹ ہے. بہرحال توقع تو نہیں کی جا سکتی مغربی ممالک سے اور امریکہ اور یورپ والوں سے کہ وہ اسلامی جمہوری ایران کے حوالے سے اپنی دشمنی کو ترک کریں گے، لیکن بہرحال وہ ایسا کرنے پر مجبور ضرور ہیں.
اچھا یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغربی ممالک جو ہیں وہ اتنی مخاصمت ایران کے ساتھ رکھتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصر کے بعد، تیونس کے بعد مصر کے عوام اٹھے، اور مصر کے بعد دوسرے ممالک کے اندر صورتحال جو ہے وہ بدلتی بھی نظر آئی، اور آج بحرین میں بھی زبردست طریقے سے ایک بار پھر عوامی سطح پر مظاہرے ہوئے ہیں، تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اور کیا مغربی ممالک جس قسم کا پروپیگنڈا ایران کے خلاف کر کے صورتحال کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا انقلاب اسلامی کا پیغام جو ہے اس کو دبایا جا سکے گا؟
دیکھیں وہ اس میں آج تک تو کامیاب نہیں ہو سکے، البتہ اس کے عمل کو انہوں نے سست ضرور کر دیا، کیونکہ اس پورے خطے میں ان کے پٹھو جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اس کی وجہ سے انقلاب کے پیغام رسانی کا عمل جو ہے اس کو انہوں نے پورے طور پر تو نہیں روک پایا لیکن اس کو سست ضرور کر دیا، اور لیکن بہرحال اب ان کے ہاتھ سے تقریباً جو ہے وہ صورتحال جو ہے نکل چکی ہے، مصر و تیونس و بحرین و یمن، اور اس کے بعد جو ہے حتی لیبیا کے اندر بھی جو ہے وہ مظاہروں کی اطلاعات ہیں، تو یہ جو ہے یہ چیزیں اب روکنے والی نہیں ہیں، اور مشرق وسطی جس کا خواب میڈلن اربرائٹ اور اس کے بعد کونڈالیزا رائس اور خود یہ موجودہ وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن جو ہیں جس کے در پہ تھی، اس کے بالکل برعکس جو ہے مشرق وسطی وجود میں آ رہا ہے، کہ جہاں امریکہ کا نفوذ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن کم ضرور ہو جائے گا، اور اسی خطرے کو وہ اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اسی کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی انقلاب کا وہی پیغام ہے کہ جو آج ہمیں بحرین و یمن اور مصر اور تیونس میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور پہنچ چکا ہے عوامی سطح پر، کہ وہ امریکہ نوازوں کو، مغرب نوازوں کو وہاں کے عوام جو ہیں وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے اور نہیں دیکھ رہے ہیں، اور البتہ یہ بات ممکن ہے کہ وہاں پر جو ہے پورے طور پر اسلامی انقلاب کی طرح کا کوئی نظام جو ہے وہ نہ حاکم نہ ہو سکے نہ آ سکے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں پر اب امریکہ نوازوں کے لیے، امریکہ نواز ڈکٹیٹروں کے لیے جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں ہے۔
اچھا سعید صاحب، آخر میں آپ سے ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جن عناصر کی بات ہم ایران میں کر رہے ہیں اور جن کی حمایت جو ہے وہ امریکہ اور مغربی ممالک کرتے ہیں، آج یہ ایک طرف تو امریکہ اور مغربی ممالک جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ایران کو اس بات پر متعون کیا جاتا ہے کہ ایران میں صحیح معنوں میں جمہوریت قائم نہیں ہے، حالانکہ ایران وہ دنیا کا واحد جمہوری ملک ہے کہ جہاں اوسطاً ہر سال میں ایک بار الیکشن ہوتے رہے ہیں، اور ملت ایران بھرپور طریقے سے اپنی رائے کا اور آزادانہ طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں اور اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام ڈکٹیٹر حکومتیں جتنی بھی ہیں ان کی یہ مغربی ممالک حمایت کرتے ہیں، اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟
جی دیکھیں، یہ پورے طور پر جو ہے اپنے مفادات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ تیونس میں اور الجزائر میں کیا ہوا، وہاں پر جمہوری طریقے پر انتخابات ہوئے اور وہاں کی جو جماعتیں انتخابات میں بھرپور طریقے سے اقتدار میں ہیں ان کو اقتدار سے باہر کر دیا گیا اور ان کو خطرہ قرار دیا، الجزائر میں فوجی حکومت کو دوبارہ لیا ہے، تیونس میں اپنے ایسے آدمی کو بٹھایا کہ جو پورے طور پر جو ہے ان کا حامی اور پشت پناہ تھا اور ان کے مفادات کا نگراں تھا۔ یہ بات جو ہے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ امریکی مفادات اگر جمہوریت کو بھی قربان کر دیں تو وہ کرنے پر تیار ہے، انہوں نے کیا۔ حماس کی حکومت دیکھ لیں عوامی سطح پر جو بن کے آئی، اور چونکہ ان کی مرضی کی حکومت نہیں تھی، ان کے مرضی کے لوگ نہیں آئے انتخاب ہوئے، تو انہوں نے جو ہے اس حکومت کا جو ہے بائیک آؤٹ کر دیا۔ پورے طور پر جو ہے مغرب نے جو ہے وہ اس سے تعلقات توڑ لیے حماس کی حکومت سے، اور اس کو مکمل طور پر محاصرے میں رکھا ہوا ہے، اور خود جو غزہ کا محاصرہ ہے دراصل وہ یہی ہے کہ مصر کی وہاں فلسطین کی جو حکومت ہے حماس کی وہ اقتدار سے دور ہو جائے اور وہاں پر دوبارہ انتخابات ہوں اور محمود عباس کی پٹھو حکومت کی طرح کا کوئی وزیر اعظم جو ہے بن کر آ جائے تو شاید غزہ کا محاصرہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ اب زیادہ دیر ان کی چلنے والی نہیں ہے، عوامی سطح پر جو بیداری کی جو لہر پیدا ہوئی ہے اس میں اسلامی رنگ پوری طرح نمایاں ہے۔ ایک اور بات میں شاید ناظرین کی دلچسپی کے لیے جو ہے وہ نہ ہو کہ مغرب اور مغرب سے وابستہ میڈیا، چاہے وہ ہمارا علاقائی میڈیا ہو، اس نے مصر کی 18 روزہ جو تحریک تھی اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں دکھایا کہ وہ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہ نماز جماعت ادا کر رہے ہیں، وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، یعنی اس ان تمام چیزوں کو انہوں نے جو ہے مکمل طور سے جو ہے وہ سنسر کیا، بائیکاٹ کیا اس کا، اور صرف یہ بتاتے رہے اور وہ بھی بتانے مجبور تھے کہ معاشی لحاظ سے تنگ آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مصر کے جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور حسنی مبارک کی حکومت کے خلاف جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں. یہ انہوں نے مصری اس کی ڈکٹیٹرشپ کی اس کی کہیں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. عوامی مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کی چونکہ مجبور ہیں, اپنے آپ کو غیر جانبدار بھی ظاہر کریں, میڈیا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, تو لہٰذا اپنی غیر جانبداری دکھانے کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں دکھانے پر مجبور ہوئے اور کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں. اور ابتدائی دنوں میں تو امریکی حکومت بری طرح بوکھلائی بھی تھی, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پالیسی اختیار کریں اور متضاد پالیسیاں متضاد بیانات ان کی طرف سے آتے رہے, اور جب انہیں دیکھا کہ نہیں عوام کے آگے جو ہے وہ ان کا بنایا ہوا ڈکٹیٹر اب نہیں بیٹھ سکتا, نہیں ٹھہر سکتا, تو انہوں نے مجبوراً جو ہے وہ عوام کی حمایت میں بیانات دینے شروع کیے اور مصری حکومت کو اور فوج کو جو ہے بظاہر یہ کہا گیا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور عوام کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے کہ جس سے جو ہے تشدد جو ہے بڑھ گیا.
سعید رضوی صاحب, ہمارے پاس دو منٹ کا وقت باقی ہے, میں یہاں پر آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے جو مظاہرے ہوئے ملت ایران کے, یہ مظاہرے اور 14 فروری کے جو واقعات ہیں, ان کے حوالے سے اگر آپ اپنا جو اختتامی کلمات اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں, کوئی آپ کا جو مختصراً اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو بیان کیجیے.
دیکھیں 14 فروری کو جن لوگوں نے مظاہرے کیے, میں نے جیسا کہ عرض کیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امریکہ نواز ہیں, امریکی پٹھو ہیں, اور ان کی پشت پر جو ہے امریکہ, مغرب اور برطانیہ اور ان کا میڈیا جو ہے وہ مکمل طور سے جو ہے ان کی پشت پناہی کر رہا ہے, اور وہ یہاں چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسا نظام جو ہے وہ برقرار ہو جائے جو امریکہ کے سامنے نہ کہے, امریکی پالیسیوں کو فالو کرے, خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے, کہ اسرائیل کے حوالے سے جو مشرق وسطی میں جو جس نام نہاد امن کا دعویٰ وہ کرتے ہیں اس کے لیے وہ سسٹم یا نظام جو ہے وہ حاکم ہو جائے, اور اسی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ایران کے عوام جو ہیں وہ ہوشیار ہیں, بیدار ہیں. آج کے جو مظاہرے تھے وہ یہ سمجھ لیں کہ ایران کے ہر شہر میں جہاں بھی نماز جمعہ ہوتی ہے, جہاں بھی نماز جمعہ ہوتی ہے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے شاید یہ بات جو ہے وہ دلچسپی کا باعث ہو کہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہیں. نماز جمعہ کے اجتماعات جو ہیں وہ تقریباً سیاسی عمل کا حصہ ہے ایران کے نظام میں, اور آج جو ہیں وہ پورے ایران میں جو ہیں وہ 14 فروری کے جو معاندین کی جانب سے جو مظاہرے ہوئے تھے اور توڑ پھوڑ ہوئی تھی اور آگے لگائی گئی تھی اور لوگوں کو مارا پیٹا گیا تھا, اور اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ ایک بار ایران کو پھر بحران کی سمت لے جایا جائے, اس کے خلاف جو لوگوں نے بھرپور اپنے غم و غصے کا اظہار کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا سڑکوں پر آنا اور ان لوگوں کے خلاف نعرے لگانا کہ جو ان مظاہروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں, اور وہ لوگ کہ جنہیں یہاں پر سران فتنہ یا فتنہ پرور کہا جاتا ہے, ان کے خلاف نعرے اس بات کے شاہد اور گواہ ہیں کہ ان لوگوں کی جو بساط جو ہے وہ اب ان قریب شاید لپیٹ دی جائے گی, اور یہ ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید آخری جو ہے وہ مظاہرے ان کی کال رہی ہے,
اور یہ مغرب کی ناکامی کا بھی ایک
کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کے حوالے سے تو مغرب کی پالیسیاں جو ہیں وہ آج تک جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں اور ناکام ہوتی رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا نظام, ایران کی حکومت اور عوام ایک.
ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام زاویہ نگاہ کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.